الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اولئک الذین اشتروا الضلالة یہی ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی کے بدلے میں ہدایت یہی ہے جنہوں نے خریدی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں والعذاب اور عذاب کو خریدا بالمغفرت مغفرت کے بدلے میں فما اصبرهم علی النار تو کس قدر صبر کریں گے دوزخ پر. یہ مبارک آیت جو ہے اس کا ربط پچھلی آیت سے بہت زیادہ. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا دین فروشوں کا جو دین کو بیچتے ہیں, دین کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں اور اس پر اجرت لیتے ہیں, یا دین کے کام کرنے پہ اجرت لیتے ہیں. ان تمام لوگوں کا تذکرہ فرمایا, یا دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو پچھلی جو دو آیتیں تھیں اس میں حرام مال کا تذکرہ تھا. پچھلی آیت میں کون سے حرام مال کا تذکرہ؟ کہ دین فروشی, دین کے بدلے میں مال لینا, یہ بھی حرام. اور اس سے پچھلی آیت میں جو حرام لقمہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ تھا کہ چار چیزیں حرام ہیں, مردار حرام ہے, خون حرام ہے, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے, اور ایسا گوشت جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. تو اس سے اس آیت میں بھی حرام کا تذکرہ اور اس آیت میں بھی حرام کا تذکرہ, مگر اس آیت اور اس آیت میں بڑا فرق ہے. اگر آپ اس آیت کو دیکھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں حرام کر دی ہیں, انما حرم علیکم المیتا, مردار کو حرام کیا, دم خون کو حرام کیا, خنزیر کے گوشت کو حرام کیا, اور پھر جو چیز اللہ کے نام لیے بغیر, جو گوشت اللہ کا نام لیے بغیر استعمال کیا جائے یا اس کو ذبح کیا جائے اس کا جب تذکرہ کیا, تو اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو آخر میں لکھا ہوا ہے ان اللہ غفور الرحیم, کہ اگر آپ نے اضطرار کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں, پریشانی بہت ہی مجبوری کی حالت میں اگر کھا لیا تو فرمایا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو وہ حرام حرام ہے, مردار اور خنزیر کا گوشت اور اللہ کا نام جس پہ نہ لیا ہو, مگر اللہ تعالیٰ نے اس حرام کے کھانے پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ قدر نرمی کا اظہار فرمایا, اس آیت کے آخر میں کہہ دیا ان اللہ غفور الرحیم, کہ اگر غلطی سے کھا لیا تم نے اللہ معاف کریں گے, اضطرار کی حالت میں کھا لیا اللہ معاف کریں گے. مگر آگے جب علماء نے حرام کھایا, نیکوں نے حرام کھایا, دین فروشی کر کے حرام کھایا, دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا کے حرام کھایا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں تین آیتیں اتاری, اور تینوں میں اللہ کی جو ٹون ہے وہ سختی والی. چنانچہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے قیامت کے دن, وَلَا يُزَكِّيهِمْ, ان کا دنیا میں بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کو دردناک عذاب ملے گا. یہی کافی تھا, مگر پھر یہ اگلی آیت بیان کی جو آج ابھی پڑھی گئی, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, انہوں نے تو خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں, والعذاب بالمغفرۃ, اور انہوں نے عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں, فما اصبرهم علی النار, آگے فرمایا کہ اچھا دوزخ کو یہ برداشت کر لیں گے, صبر کر لیں گے دوزخ میں. تو ابھی ایک آیت ایسی بیان کر دی, مکمل ہو گئی بات, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا کہ یہ جو دین فروش ہیں جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس حرام کھانے پہ ایک آیت نہیں تین آیتیں, اور تینوں آیتیں سخت. یہ پہلی آیت میں فرمایا ان سے گفتگو قیامت کے دن نہیں کریں گے, ان کا تزکیہ نہیں ہوگا, ان کو دردناک عذاب دیا جائے. پھر فرمایا کہ انہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں, اور انہوں نے عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں. اور پھر اللہ کا تکلم کا انداز عجیب اسی آیت کے آخر میں, فما اصبرهم علی النار, کس قدر صبر کریں گے یہ دوزخ پر, کتنا صبر کر لیں گے دوزخ میں. اور اس دین فروش کے دین بیچنے کے معاملے میں, یعنی دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے کے معاملے میں, پھر اللہ تعالی نے آگے پھر گفتگو فرمائی, ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب نازل فرمائی. ذالک, یہ اس لیے, بان اللہ نزل الکتاب بالحق, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ سچی کتاب تھی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بے شک زد میں بہت دور ہے. تو ظاہر ہے جب انسان دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے تو احکام میں تبدیلی کرتا ہے, نہیں جی یہ تو جائز ہے, نہیں جی اس کو یوں کیا جا سکتا ہے, نہیں جی ایسا کر سکتے ہیں, فلاں آدمی کے لیے فلاں حکم ہے اور فلاں آدمی کے لیے فلاں حکم ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھائی جب بہت اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دین فروشی کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, جو کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں وہ بہت دور ہیں ضد کے اندر. تو یہاں سے مراد وہی جو دین فروشی کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں, کہ نہیں 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 جی یہ اجازت ہے اس چیز کی. اس مبارک پچھلی چار آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حرام دو قسم کے بیان فرمائے. ایک تو جو اپنی ذات میں حرام چیز ہے, مثلا خنزیر کا گوشت ہے, مثلا وہ گوشت جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا, وہ گوشت جو کہ مردار کا گوشت ہے, تو اس کو بھی حرام کہا مگر فرمایا کہ نہیں اضطرار کی حالت میں کھا لو گے تو اجازت ہے, غلطی سے کھا لی توبہ کر لی اللہ غفور الرحیم ہے, اسی آیت کے آخر میں بیان کر, مگر اس طرح حرام کھانے والے کو اللہ نے نہیں بخشا. تین آیتیں اتاری, تینوں بڑی سخت بہت بات کلیئر کر دی کہ اگر دیندار ہو, دین سکھانے والے ہو, دین سمجھنے والے ہو, اب اس دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرو گے تو آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے عالم وہی جس میں دنیا نہ ہو. اس لیے جہاں مومن دعائیں کرتا ہے اور چیزوں کی, وہاں اس کے دل کی ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ اے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. یہ تمام جو غلطیاں انسان کرتے ہیں نا, دین فروشی کرتے ہیں, دین میں بے جا نرمی کرتے ہیں, غلط غلط مسائل بتاتے ہیں تاکہ دوسروں کو اپنا معتقد بنایا جائے یا ان سے پیسے لیا جائے, یا دین کو بس رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس سے کمایا جائے, دین کو بزنس بنایا ہوا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی جڑ دنیا کی محبت ہے, دنیا کی خواہشات ہے, دنیا کی خواہشات ہے کہ جی میں مدرسہ بنا رہا ہوں تاکہ میرے گھر کا انتظام ہو جائے. یہ دین جو ہے یہ کسی کا بزنس نہیں, دین میں سب خادم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین بیچنے والے حرام کھانے والوں کے لیے بہت سخت وعید. یہاں آ کے یہ 176 آیت مکمل ہوتی ہے اور یہاں آ کے سورہ بقرہ آدھی ہو جاتی ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے تخاطب جو ہے جس کو خطاب کر رہے ہیں اس کا رخ اللہ نے بدل دیا. ابھی تک سورہ بقرہ میں پچھلی قوموں کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ، اور بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور انہی سے تخاطب تھا، انہی کی طرف خطاب تھا. اب یہ جو اگلی آیت جو آ رہی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ مومن سے ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اب یہاں سے جب سورہ بقرہ باقی جو ہے اس میں اکثر خطاب جو ہے وہ مومنوں کو ہوگا. اکثر جو لوگ مخاطب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے وہ مومن، اکثر آیت مومنوں کے لیے. اور یہ آیت جو اب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، عام آیتوں سے آپ دیکھیں تو کافی لمبی آیت ہے، تقریباً 6 سے 7 سطروں کی، 6 سے 7 لائنوں کی یہ آیت ہے، اور جامع آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اصل نیک بندہ کون ہے. اس آیت کو بہت ہی غور سے، توجہ سے سنیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اس کی تفصیلات بھی ساتھ ساتھ بیان کی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیر دو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مگر بڑی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. وَالْمَلَائِكَتِ، اور ملائکہ پر ایمان لے آئے. وَالْكِتَابِ، اور کتابوں پر ایمان لے آئے. وَالنَّبِيِّينَ، اور سارے پیغمبروں پر ایمان لے آئے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور جو دے مال، خرچ کرے مال، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر. ذوی الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں میں. وَالْيَتَامَى، اور اپنے اور یتیموں پر. وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کو دے. وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو دے. وَالسَّائِلِينَ، اور مانگنے والوں کو دے. وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں چھرانے میں دے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں دے. تو یہاں پہ یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، پہلے کچھ تفسیر ان چند آیت کے حصوں کی کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے ارشاد فرما رہے ہیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، یعنی نماز میں تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب قبلہ بدلنے کی آیات نازل ہوئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ بیت المقدس سے بدل کے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف قبلہ کر دیا، تو بہت سارے یہودیوں نے، تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، جو بیٹھے ہی اسی لیے تھے کہ کوئی اعتراض کی بات ملے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابیاں دے رہا ہوتا ہے اور دین کی طرف لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ حاسدین ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، تو وہ بس ایک ہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم ایک طرف رخ کرو یا دوسری طرف رخ کرو، یہ گفتگو اب چھوڑ دو. نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور آخرت پہ ایمان لاؤ. یہ گفتگو کوئی فائدہ مند نہیں ہے، یہ گفتگو فائدہ مند ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، آخرت پہ ایمان لے آؤ، والملائکہ, اور ملائکہ پہ ایمان لے آؤ کہ یہ بھی ایک اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں ہر وقت, ان کے اندر انسانی شہوات اور خواہشات نہیں ہیں, تو اس چیز پر بھی ایمان لے آؤ. والکتاب, اور تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ جس طرح اللہ نے وہ کتابیں نازل کی ہیں. والنبیین, اور انبیاء پر, جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ان سب پر ایمان لے آؤ. سب کے نام ہمیں نہیں پتہ, تعداد میں بھی اختلاف ہے, صحیح تعداد بھی نہیں پتہ, مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کیں, جس حال میں نازل کی, ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. جتنے بھی انبیاء اللہ نے نازل کیے ان سب پہ ہم ایمان لے آتے ہیں. جن کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں, اور جن کا صریح تذکرہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے بس فرما دیا کہ جی ہیں اور انبیاء, تو ان سب پہ بھی لے کے آتے ہیں. تو مسلمان وہی ہے جو عقائد میں اس چیز کو مانتا ہو کہ میں تمام انبیاء پہ بھی ایمان لایا ہوں, تمام کتابوں پہ بھی ایمان لے آیا ہوں. تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسرے انبیاء پر نکتہ چینی کریں, وہ بھی اسی طرح معصوم جس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم. تمام انبیاء معصوم ہیں, تمام کتابیں آسمانی کتابیں, ہاں ان کتابوں میں انسانوں نے رد و بدل کیا, جس کی وجہ سے احکام انہوں نے بدل ڈالے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کا ذکر کیا, اور اس آیت کے اب اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا کہ نیکی کیا ہے. پہلے فرمایا نیکی ہے کہ عقائد کو درست کر لو, اللہ پہ ایمان لے آؤ, آخرت پہ ایمان لے آؤ, ملائکہ پہ ایمان لے آؤ, کتابوں اور نبیوں پہ ایمان لے آؤ. تو دیکھیں کتنی پہلی بات جو ہے وہ شروع کی عقائد سے کہ عقیدے صحیح نہیں تو اب اعمال کی کوئی فائدہ نہیں. تو نیکی جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز عقائد, اور دوسرا فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور نیکی یہ ہے کہ مال تم دو اس کی محبت پر. کس کی محبت پر؟ اکثر مفسرین نے لکھا مال دیا اللہ کی محبت کی وجہ سے. تو یہاں صریح طور پہ تو نہیں لکھا کہ مال خرچ کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے, لکھا ہوا ہے اس کی محبت کی وجہ سے. تو اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کی محبت کی وجہ سے, یعنی اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو. کئی مرتبہ انسان مال خرچ کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, مگر اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے صدقہ کرنا ہے, میں صدقہ کروں گا فلاں آدمی کو تو وہ میرا کام اچھی طرح سے کر دے گا. تو مال جو ہے اس کو خرچ کرنے میں بھی غرض ہے نا. آپ نے صدقہ کیا, مگر صدقہ کرنے کے بعد آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کوئی اچھی بھلائی کرے گا. تو یہ کرنا جو ہے, یہ نیت رکھنا جو ہے, یہ ہمارے صدقات کو اس کی ویلیو کو کم کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں صدقہ اپنے گھر کے نوکروں کو دیتا ہوں, اس کے بعد آپ امید کریں گے کہ اب یہ نوکر جو پہلے 10 گھنٹے کام کر رہا تھا اب 12 گھنٹے کام کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ صدقہ جو ہے خالصتاً صدقہ نہیں دیا, بلکہ اس کے بدلے میں اب آپ کچھ اور اس سے چاہ رہے ہیں. تو مال جو خرچ کرنا ہے اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی غرض کے بندہ خرچ کرے, خالصتاً اس میں غرض اللہ کی محبت ہو کہ یہ میں اللہ کی محبت کے لیے خرچ کر رہا ہوں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا, اور اس 7 میں سے ایک وہ بندہ ہوگا کہ جب وہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوگا, یعنی اتنا خاموشی سے کرے گا, خرچ کر کے بالکل بھول جانا, پتہ ہی نہ رکھنا. تاکہ اس پہ کوئی اور قسم کا اجر نہ ملے, صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو. اس لیے سب سے زیادہ اجر والا, اجر والی وہ نیکی ہوتی ہے جو خاموشی سے چھپا کے کی جائے. تو یہ جو مال خرچ کرنا ہے اس کو چھپا کے کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ باقی عبادت آپ چھپا کر اگر نہ بھی کریں تو اس میں کسی کی تذلیل نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نفل زیادہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے اگر پڑھ لیتے ہیں زیادہ نفل, تو اس میں کسی کی تذلیل نہیں ہے, کوئی ذلیل اس سے نہیں ہوتا. مگر اگر آپ کسی کو مال دے رہے ہیں تو اس, اور اس کو پھر اجاگر کر رہے ہیں, سب کو بتا رہے ہیں, تو پھر اس میں جس کو مال دے رہے ہیں اس کو ذلت محسوس ہوگی. تو اس لیے خاموشی کے ساتھ دینا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو مفسرین نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مال دیتے ہیں اس کی محبت میں, اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی, بلکہ انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتے ہیں, حتیٰ کہ 10 گنا کر کے دیتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ 100 گنا کر کے دیتے ہیں, اور کبھی 700 گنا کر کے دیتے ہیں, اور کبھی اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, بڑی ہی قسمہ پرسی میں تھا, کبھی کھانے کو ملتا اور کبھی نہ ملتا. ایک دن ملتا, 2-3 دن نہیں ملتا, پھر ایک دن, پھر کئی دن نہیں ملتا, بڑی پریشانی کے عالم میں تھا. ایک دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا وہاں سے, تو اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے ایک دعا کر دیں بس کہ یہ جو میرا مال اتنا تھوڑا تھوڑا ہے اور اتنی قسمہ پرسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں میرا رزق, ایک ہی باری میں مجھے سارا کا سارا ہی دے دے, تو چلو چند دن میں اس کو استعمال کروں گا, مگر چند دن سکھ کے تو گزریں گے, یہ تو تھوڑا مال ملا, پھر کئی دن قسمہ پرسی میں, پھر تھوڑا مال ملا, پھر تو چند دن خوشی خوشی پورا کھا کے اور پھر زندگی گزر جائے. تو آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا پورا رزق جو ہے وہ ایک ساتھ ہی دے دیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی اور اللہ کی شان اس کو اس کا سارا رزق ایک ساتھ ہی مل گیا. اتنا رزق تھا کہ ممکن ہے کہ ایک مہینے اگر سیر ہو کے کھائے, اچھی طرح سے کھائے تو ختم ہو جائے گا. اللہ نے اتنا رزق اس کی پوری زندگی کے لیے رکھا تھا, مگر اب سارا پورا ایک ساتھ اس کو دے دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر کے چلے گئے اور یہ رزق اس کو مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اب 1-2 مہینے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور پھر اس کا رزق بھی ختم ہو گیا ہوگا, کیونکہ اس نے سارا رزق اللہ سے مانگ لیا ایک ساتھ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, چند مہینے بعد واپس آئے تو اسی علاقے سے گزر ہوا, تو سوچا میں اس آدمی کو دیکھوں کس حال میں ہے کہ جس نے اپنا سارا رزق جو ہے وہ اللہ سے مانگ لیا تھا, زندہ بھی ہے یا اب تو رزق اس کا ہے نہیں تو فوت نہ ہو گیا ہو. تو گئے اس کے گھر کی طرف تو دیکھا کہ ماشاءاللہ گھر بھی اچھا ہو گیا ہے, مال کی بھی ریل پیل, کھانے پینے کی بھی بہتات ہے, نوکر چاکروں کی بھی بہتات. بڑے حیران ہوئے اور پوچھا اس سے کہ تیرے پاس تو بڑا تھوڑا مال تھا, یہ بڑھتا کیسے چلا گیا؟ نے کہا بس اللہ نے مہربانی کی ہے, یہ بڑھ ہی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, اللہ اس کا رزق تو آپ نے سارا ایک ساتھ اتار دیا تھا, ایک ساتھ ہی اس کو دے دیا, اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے, آپ نے تو بہت تھوڑا اس کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے, میرے پیارے موسیٰ ہم نے تو اس کو چند دنوں کا ہی مال دیا تھا, یہی اس کا پورا رزق تھا, مگر جو ہم نے دیا اس نے خود بھی استعمال کیا اور دوسروں کو بھی صدقہ کرتا رہا, اور ہمارا اصول یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے ہم اس کو دگنا تگنا سو گنا اور اس سے بھی زیادہ گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں. یہ خرچ کرتا رہا اللہ کے راستے میں اور ہم اس کو ملٹیپلائی کر کر کے واپس کرتے رہے کہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے. تو صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, مال بڑھا دیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ جب مال کی تنگی ہوتی تھوڑا ہی رہ جاتا تو اس تھوڑے کو جلدی سے صدقہ کر دیتے کہ یہ جلدی سے صدقہ ہوگا تو پھر ملٹیپلائی ہو کے واپس اللہ دیں گے. تو مال خرچ کرنا اس سے مال بڑھتا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم نے تو کئی مرتبہ درجنوں مرتبہ دیکھا کہ جب خرچ کیا اللہ نے بڑھا کے دیا. تو جو کھل کے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر کھل کے دیتے ہیں, اور جو روک روک کے خرچ کرتا ہے, گن گن کے خرچ کرتا ہے اور اپنی جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے خرچ کرنا بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دینا بھی بند کر دیتے ہیں. تو کئی مرتبہ انسان لگتا تو مالدار ہے مگر اصل میں مال کا چوکی دار ہوتا ہے, خرچ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ خرچ کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے مگر اس کی اب صورتحال ہی ایسی نہیں رہی ہوتی کہ وہ خرچ کرے اور استعمال کرے. تو اللہ تعالیٰ بیمار کر دیتے ہیں, بستر پہ ڈال دیتے ہیں تو مال نہیں خرچ کر پاتا. تو مومن جو ہے وہ مال کو خرچ کرتا ہے, اور جتنی زیادہ تنگ دستی میں مال کو خرچ کیا جائے اتنا زیادہ اس مال پہ اجر ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مد جو, یعنی کہ ایک چھوٹا سا چلو ہوتا ہے نا, ایک چلو جو میرے صحابی کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں کسی اور کے احد پہاڑ جتنا جو خرچ کرنے کے برابر ہے, بلکہ میرا صحابی کا ایک چلو جو کسی اور کے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کے برابر ہے. یہ فرمایا کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام تنگ دست تھے. اس تنگ دستی کے عالم میں بھی اگر جو نہیں ہے اس جو کچھ تھوڑا ہے وہی خرچ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سونے کے پہاڑوں کے خرچ کرنے کے بارے برابر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو اس لیے مومن کی طبیعت جو ہے وہ خرچ کرنے والی ہونی چاہیے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ خرچ کرنے والی طبیعت ہونی چاہیے تو اپنے اوپر خرچ کرے. نہیں, یہاں یہ بتایا کہ اپنے ساتھ اعتدال پسندی ہو, دوسروں پر انسان جو ہے وہ خرچ کرے. اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لن تنال البرا, اس وقت تک نیکی تم میں نہیں آ سکتی, حتی تنفقونا مما تحبون, جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کر لو جس سے تم محبت کرتے. تو پتہ چلا کہ انسان اپنے بارے میں معتدل رہے خرچ کرنے کے بارے میں, دوسروں کے بارے میں کھلا دل رکھے, غیر معتدل رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں پہ غیر معتدل انداز میں خرچ فرمایا کرتے تھے. چنانچہ صحابیات روایت کرتی ہیں کہ رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صدقہ فرماتے کہ جیسے ان کو کوئی غربت کا خوف ہی نہیں تھا, مال ختم ہونے کا خوف ہی نہیں تھا, بس جو آ رہا ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو مومن کی شان یہی ہے کہ وہ خوب کھل کے خرچ کرتا ہے دوسروں پہ. اور کون دوسرے, اس میں ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, وآت المال علی حبہ, اور وہ مال خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے. سب سے پہلے کس پہ؟ ذوی القربا, اپنے رشتہ داروں پہ. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں. کیوں رشتہ داروں پہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں پہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی ہے اور وہ صلہ رحمی بھی ہے. کہ دین اسلام نے پسند کیا کہ صلہ رحمی ہو. صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتوں کو مضبوط کرنا, جوڑنا, اور قطع رحمی کہتے ہیں رشتوں کو توڑنا. اور رشتوں کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہ الحدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب جتنی بھی تسبیحات پھیر لے، جتنی بھی نوافل ادا کر لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، رشتے داریاں توڑتا پھرتا ہے نا، اس سے کہتا ہے کہ تیرا بھی میں نے منہ نہیں دیکھنا، اور تیرا بھی میں نے منہ نہیں دیکھنا، اور فلاں سے بھی میں نے بات نہیں کرنی، اور میں کبھی اس کے گھر نہیں جاؤں گی. یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ اگر یہ طبیعت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانا اب ممکن نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسے کئی مرتبہ باپ کہہ دیتے ہیں نا بیٹے کو، نکل جا میرے گھر سے، تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تو وہ بیٹے کو نکال رہا ہوتا ہے گھر سے اور اپنے آپ کو نکال رہا ہوتا ہے جنت سے. تو اس لیے قطع رحمی دین اسلام میں پسند نہیں. نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ انسان جو ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے جوڑے، محبت کو بڑھائے رشتہ داروں میں. چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی، کوئی 7 نصیحتیں تھیں اور اس میں سے ایک نصیحت یہ صلہ رحمی کے بارے میں تھی، اور فرمایا ابو ذر صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ اچھا کرے تو تو اس کے ساتھ اچھا کر، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ اچھا نہ کرے اور تو قدم بڑھائے اور اس کے ساتھ اچھا کر دے. اور اس طبیعت پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کو مال کی فراوانی اور مال کی برکتیں ملتی ہیں. تو ان چیزوں کو آنکھ والا دیکھ سکتا ہے. عام بندہ تو یہی کہے گا کہ جی 2 اور 2 4 ہیں، آج خرچ کروں گا تو کل کم ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب اور ہے، جتنا خرچ کرو گے پیچھے سے اور آتا جائے گا. تو فرمایا، ترتیب بتا دی کہ مال خرچ کرنی ہے، کرنا ہے اللہ کی محبت میں. سب سے پہلا کس کا ذکر فرمایا؟ ذوی القربیٰ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. قریبی رشتہ داروں کو جب بندہ دیتا ہے تو رشتہ داروں سے کیونکہ میل ملاقات رہتی ہے، باقیوں کو دیتا ہے تو اتنی میل ملاقات نہیں ہوتی. مثلاً کسی فقیر کو دیا تو فقیر آ کے لے گیا، چلے گیا، ختم ہو گئی بات. رشتہ داروں کو جب دیتے ہیں تو رشتہ داروں سے تو پھر اگلے دن ملنا ہوتا ہے، پھر چند دنوں بعد ملنا ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ رشتہ داروں کو جب انسان دیتا ہے تو رشتہ داروں کو دینے کے بعد جو ہے وہ احسان جتلانے کی کوشش کرتا ہے. تو رشتہ داروں کو دینے کے بعد انسان جو ہے وہ احسان جتلانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے یہ احسان جتلانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لا تبتلوا صدقاتکم، ضائع نہ کرو اپنے صدقوں کو، بالمن والاذا، احسان چڑھانے کے ساتھ اور اذا یعنی تکلیف دینے کے ساتھ. کہ انسان ایک مرتبہ خرچ کرتا ہے قریبیوں پر تو بھول جائے، ان کا شکر ادا کرے کہ جی آپ نے یہ قبول کر لیا، اور احسان اگر چڑھانے لگیں اور یہ محسوس کریں کہ نہیں جی اب ان کو کچھ اسپیشل ہمارے ساتھ کرنا چاہیے، ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، یا وہ مجھے اب بہت ہی زیادہ پہلے سے بہتر سمجھیں، تو یہ تو احسان چڑھانے والی بات ہوئی. اور احسان چڑھا کر اگر صدقہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ناز اپنے صدقات کو باطل کر دو، احسان کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ. تو احسان یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے کچھ بہت ہی بڑا بنایا جائے گا، اور تکلیف دینا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ صدقہ دے دیتا ہے، اب اس کے ذمے بہت سارے بوجھ ڈال دیتا ہے کہ صدقہ دیا، اب اس کو کہیں گے کہ جی تم میرے گھر کے فلاں کام بھی کر دو، تم میرا یہ کام بھی کر دو، تم یوں بھی کر لو. اب کیونکہ وہ احسان میں دبا ہوا ہے تو اس کو وہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو صدقہ دینا ہوتا ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں کوئی غرض نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. ولیتامہ دوسرے نمبر پہ آئے،
دوسرے نمبر پہ آیا وہ یتیم جو کہ نادار ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, یا وہ آدمی جو نابالغ بچے چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے, وہ یتیم بچے. دوسرے نمبر پہ یتیم بچے, یتیموں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام. تو اگر خرچ کرنا ہے تو یہ پہلے رشتہ دار ہیں اور پھر یتیم ہیں. یہ جو اللہ نے ترتیب بتائی ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اندھا دھن بھی خرچ نہ کرے, دیکھے کہ کہاں ضرورت ہے اور پھر خرچ کرے, کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے, جو اس مال کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے وہاں خرچ کرے. کئی مرتبہ انسان ضرورتیں بیان کر دیتا ہے کہ جی ضرورتیں, اور ضرورتیں ہوتی نہیں ہیں, تو آپ کا مال وہ بہتر طریقے سے استعمال نہیں ہوتا. تاہم اجر تو ملتا ہے کیونکہ آپ نے تو اچھی نیت کے ساتھ دیا, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ترتیب بتائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے. تو سب سے پہلا ذوی القربیٰ رشتہ دار, اور دوسرے نمبر پہ ہے یتیم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا خاص لحاظ فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے, جس نے کسی یتیم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتے ہیں جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے, جس کے جتنا اس یتیم کے سر پہ بال ہوتے ہیں. تو اس لیے یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ضروری ہے. تو دوسرے نمبر پہ یتیم, اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والمساکین. مساکین مسکین محتاج کو کہتے ہیں. مسکین کی فقہی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو, اس کو مسکین کہتے ہیں. فقیر وہ ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے, مگر ایسا غریب نہیں کہ ایک دن کی روٹی بھی نہ ہو, اتنا بے سر و سامان. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کی روٹی بھی نہ ہو. تو تیسرے نمبر پہ یہ مسکین ہے. سب سے پہلے رشتہ دار, پھر یتیم, پھر مسکین. وابن السبیل, اور مسافر. وابن السبیل راستے کا بیٹا, ترجمہ تو یوں ہوتا ہے, سبیل راستے کو کہتے ہیں, ابن بیٹے کو کہتے ہیں. تو چوتھے نمبر پہ راستے کا بیٹا یعنی مسافر, مسافر کو خرچ کرنے میں مدد کی جائے, مگر وہ مسافر جس کے پاس خرچہ نہ ہو. حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یوں ہی لکھا کہ وہ مسافر جس کے پاس خرچہ نہ ہو, خرچے کی کمی ہو, بے سر و سامان ہو. جو مسافر امیر ہے, خرچہ بھی ہے, اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں, تو وہ پھر اس ضمن میں نہیں آتا. والسائلین, اور مانگنے والوں کو دیا کرو. تو پہلے یہ سارے لوگ ہیں, رشتہ دار, یتیم, مسکین, مسافر. پانچویں نمبر پہ فرمایا والسائلین, مانگنے والا. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مانگنے والا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں, ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ضرورت مند ہے تو وہیں پر دیں. زکوٰۃ دیتے وقت, صدقات دیتے وقت انسان یہ دیکھے کہ جی جہاں یہ اس کا مصرف بنتا ہے وہاں ادا کریں. تو اگر کوئی بندہ ضرورت مند نہیں ہے اور ایسا ضرورت مند بن رہا ہے تو پھر اس کی تحقیق کرنی چاہیے. کئی مرتبہ اصل سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, مانگنے والا آیا, مانگ رہا ہے, اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے, اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اب اس کی تحقیق ہم کس طرح کریں اور کہاں کریں, اور ہم تو اب گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں ادھر سے ادھر, بیچ میں اب اس کی تحقیق تھوڑی کو کرتے پھریں گے. تو اس کا جواب ہمارے مشائخ نے یہ دیا کہ جب ضرورت مند نظر آئے آنکھوں کو ضرورت مند زیادہ لگے تو تھوڑا زیادہ دے دیں, ضرورت مند کم لگے تو تھوڑا کم دے دیں, مگر سائلین کیونکہ اب اس نے سوال کیا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیں. ہاں جہاں اماؤنٹس پراپر دینی ہوتی ہیں تو پھر اس میں انسان جو ہے وہ تحقیق کرے 100% کہ میرا مال جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. تو وسائلین مانگنے والے, اور پھر چھٹا بتایا وفر رقاب, گردنیں چھڑانے میں سے مطلب یہ ہے کہ جو غلام تھے ان غلاموں کو آزاد کرنے میں. دین اسلام میں غلام کو آزاد کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے گھر تشریف لے گئے اور سب نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کے قدموں کی طرف ہی ان کی نظر تھی حضرت عثمان کی, مسجد سے لے کے ان کے گھر تک. تو نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا, اے عثمان تم پورا راستہ ہمارے قدموں کو ہی دیکھتے رہے؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, آج میرے گھر وہ مہمان آ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جتنے قدم اٹھا کے وہ میرے گھر تشریف لائیں گے اتنے غلام میں اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا. تو یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت تھی, مگر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام آزاد کرنا یہ بہت ہی نیکی کا عمل ہے. تو 6 حضرات کا ذکر ہوا کہ جن پر مال خرچ کرنا چاہیے. آگے فرمایا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. اس کے بعد فرمایا کہ جو قائم رکھے نماز کو اور جو ادا کرے زکوٰۃ. اب دیکھیے تھوڑی سی یہ غور طلب بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ یہ عاجز اپنی اس کلاس کو مکمل کرے گا کہ یہ جو فرمایا نا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو رائٹ اور لیفٹ پھیرو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ ان ان چیزوں پہ, اللہ پر, آخرت پر, ملائکہ پر, کتاب پر, نبیوں پر. تو اس مبارک آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے سارے عقائد بتا دیے اور اس دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اعمال بتا دیے. تو عقائد صحیح کون سے ہیں یہ بتا دیے, اعمال صحیح کون سے ہیں یہ بتا دیے کہ جی مال خرچ کرنا ہے ان ان لوگوں پہ, نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور تیسرا جو حصہ ہے اس میں فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں, یعنی طبعا عہد پورے کرنے والا بندہ ہے. تو اس آیت کے اندر پہلے عقائد کو بیان کر دیا کہ نیکی عقائد, اعمال اور عہد پورا کرنا یعنی اخلاق, ان تینوں سے مل کر بنتی ہے. انسان کے عقائد بھی اچھے ہوں, انسان کے اعمال بھی اچھے ہوں, اور تیسرا انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوں. تو جو شخص عہد کر کے اس کو پورا کرنے کی طبیعت رکھتا ہے وہ بہترین اخلاق والا ہے. اللہ والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی, کن لوگوں کی تم نے صحبت اختیار کرنی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, قول اور فعل میں جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْأَوْلِيَا, اللہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ, نہیں فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کیونکہ اولیاء اللہ کی پہچان نہیں ہے. اولیاء اللہ کا پہچاننا عام بندوں کے لیے مشکل کام, سچائی کا پہچاننا پھر بھی ممکن ہے. تو فرمایا جس کو سچا دیکھو اس کے قول اور فعل میں, ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں, اس کی طبیعت کے اندر سچائی رچی بسی ہے, وہ جھوٹ نہ بولنے والا ہو, عہد نہ توڑنے والا ہو, بات جب بھی کرے گا سچی اور صاف بات کرے گا, فرمایا یہ اللہ والے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرنی, ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ڈال دیا, عقائد کو بھی ڈال دیا, اعمال کو بھی ڈال دیا,
اور اخلاق کو بھی ڈال دیا کہ ایک اخلاق یہ ہے کہ اپنے وعدے کو سچے کرتے ہیں, اور سب سے بڑا اخلاق جو ہے وہ آگے بتایا والصابرین اور صبر کرنے والے, فی البعثائے سختی میں, والضرائے تکلیف میں, وحین البعث اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے, جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے. تو اس آیت پہ غور کریں تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع آیت بنایا ہے کہ نیکی بیان کی, کہ نیکی یہ ہے, اور نیکی تین چیزوں کا مرکب ہے, عقائد, اعمال اور اخلاق. عقائد بھی بیان کر دیے, اعمال بھی بیان کر دیے, اور پھر اخلاق بھی بیان کر دیے. اخلاق اچھے کیا ہیں کہ وعدوں کو پورا کرتا ہے بندہ, اور وعدوں کو پورا کرنے والا بندہ سچا بندہ ہے, قول اور فعل میں بھی سچا, سچ کے معاملے میں ڈھیلا نہیں ہے, کچی کچی باتیں نہیں کرتا, ہمیشہ سچی بات کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا صبر کرنے والا, کہ جو سچ بولنے میں ڈھیلا ہے وہ بھی اخلاق کا پورا نہیں, اس میں بھی نیکی کی کمی ہے, اور جو صبر کرنے میں ڈھیلا ہے اس میں بھی نیکی کی کمی ہے. اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کو سب سے آخر میں رکھا, کہ جس کے اندر یہ صبر آ گیا اس کے اندر اوپر والے تمام چیزیں جو ہیں وہ آنا آسان ہو جائیں گی. یہ ساری چیزوں کا جامع صبر ہے. اور واقعی صبر کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. قرآن پاک میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو, کامیاب ہو گیا صبر کرنے والا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے یہاں جمع ہوں گے, قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے تو ایک فرشتہ کہے گا بھائی کہاں ہیں وہ لوگ صبر کرنے والے؟ تو لوگ کہیں گے کہ جی ہاں, بلکہ فرشتہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تکلیفیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا حتیٰ کہ ان کے آنسو بہ پڑے. تو مختلف لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی میرے بھی آنسو بہے تھے, میرے بھی آنسو بہے تھے, میرے بھی آنسو بہے تھے صبر کی وجہ سے, صبر کی وجہ سے میں نے زبان کو قابو میں کر لیا چاہے میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے. تو لوگ اپنا اپنا بتائیں گے کہ جی میں بھی ہوں, میں بھی ہوں, میں بھی ہوں, اور وہ فرشتہ جو ہے ان سب کو لے کے جو ہے وہ جنت کی طرف چلے جائے گا, حتیٰ کہ جنت کا جو داروغہ ہوگا, گیٹ کیپر ہوگا, وہ کہے گا کہ جی ابھی تو میزان عدل بھی قائم نہیں ہوا, فیصلے ہی نہیں ہوئے, تم لوگ کہاں آ گئے؟ تو وہ اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ سارے ابھی آ گئے ہیں, ابھی تو شروع ہی کچھ نہیں ہوا, تو کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اپنا حکم جو ہے وہ قرآن میں بیان کر دیا, اور حکم یہ تھا کہ ان صبر کرنے والوں کو جنت میں بغیر حساب کے ڈال. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ان کو اپنا اجر ملے گا حساب کے بغیر. تو یہ آیت بڑی جامع آیت ہے, لمبی ہے, مگر اس کے اندر اصل نیکوکاروں کا بتا دیا کہ ان کے اندر تین اچھی چیزیں ہوں گی, تین پکی چیزیں ہوں گی, عقائد پکے ہوں گے, اعمال پکے ہوں گے, تیسرا اخلاق پکے ہوں گے. اسی لیے آخر میں بیان کر دیا اولئک الذین صدقوا, یہ سچے لوگ ہیں جن میں یہ سب چیزیں ہوں گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہ تقوی والے لوگ ہیں. تو اس لیے اس آیت کو غور سے پڑھنا چاہیے, اس آیت کی تفسیر غور سے پڑھنی چاہیے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اگر اس مجموعے کو ایک لقب دے دیا جائے ابواب البر, نیکی کا باب, تو یہ نہایت ہی زیبا ہوگا کہ یہ واقعی نیکی کا باب ہے. تو اس آیت کو نیکی کی آیت کہا گیا, نیکی کا باب کہا گیا ہے, کہ نیکی کو جامع کر کے ایک ہی آیت میں ڈال دیا گیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی, بلکہ یاد کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آیت کو یاد کر لیں, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی یہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس آیت پر عمل کر لیں, سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.